پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ افغانستان میں حکام نے بتایا ہے کہ افغانستان کے مشرقی شہر میں پاکستان کے قونصل خانے کے قریب اور ملک بھر میں ہونے والے حملوں میں تقریباً 50 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ جلال آباد میں پاکستان کے قونصل خانے کے قریب ویزا کے حصول کے لیے جمع ہونے والے مجمعے میں بھگدڑ مچ گئی، جس کے نتیجے میں 15 افراد ہلاک ہوئے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق افغان حکام نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان کے قونصل خانے کے قریب ایک کھلے میدان میں لگ بھگ 3,000 افراد ویزے کے حصول کے لیے ٹوکن کے انتظار میں تھے۔ حکام کے مطابق ہلاک ہونے والے 15 افراد میں 11 خواتین شامل ہیں، جبکہ واقعے کے نتیجے میں درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کے کابل میں سفارت خانے کی جانب سے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ جلال آباد میں پاکستانی قونصل خانے سے 5 کلومیٹر دور ایک اسٹیڈیم میں پیش آیا، جہاں افغان انتظامیہ کی نگرانی میں ویزا درخواستیں وصول کی جا رہی تھیں۔ بیان میں واقعے میں ہلاک ہونے والے افغان شہریوں کے لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کیا گیا ہے۔ پاکستانی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ افغان شہریوں کے لیے کابل میں پاکستانی سفارت خانے، جبکہ جلال آباد، قندھار، مزار شریف اور ہرات میں قائم پاکستانی قونصل خانے ویزوں کا اجرا جاری رکھیں گے۔ اس کے علاوہ افغانستان کے شمال مشرقی صوبے تاخار میں حکام کے مطابق طالبان نے رات کو کیے جانے والے حملوں میں سرکاری افواج کے کم از کم 34 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ مقامی حکومت کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ صوبائی پولیس کے سربراہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہیں۔ اسی دوران ہلمند صوبے کے شہر لشکر گاہ میں افغان فوج اور طالبان کے درمیان تازہ جھڑپیں ہوئی ہیں۔ صوبائی حکومت کے ایک ترجمان عمر زواق نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ باغیوں نے جنگل والے علاقے سے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن افغان فوج کی فوری کاروائی سے 25 حملہ آور ہلاک ہو گئے۔ زواق کے مطابق اس کاروائی میں ایک افغان فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ اس دعوے کی تصدیق آزاد ذرائع سے نہیں ہو سکی ہے، اور طالبان نے بھی ہلمند میں ہونے والی اس لڑائی کے بارے میں فوری طور پر کوئی بیان نہیں دیا۔ افغانستان کے سابق وزیراعظم اور حزب اسلامی افغانستان کے سربراہ گلبدین حکمت یار کے بیان پر کابل حکومت نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، جن میں افغان رہنما گلبدین نے کہا تھا کہ افغانستان میں ان کے بقول پائیدار اور امن کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ وہاں ایک ایسی حکومت کا قیام عمل میں آئے جو تمام افغان فریقین کو قابل قبول ہو، بصورت دیگر افغانستان میں جنگ جاری رہنے کا خدشہ ہے۔ افغانستان کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جاوید فیصل نے کہا کہ بقول ان کے جنگ کی بات کر کے سابق عسکری کمانڈر کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے، اور انہیں اپنے ماضی کے خراب کاموں کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یاد رہے کہ افغان رہنما گلبدین حکمت یار پاکستان کے 3 روزہ دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم اور صدر مملکت سمیت کئی دیگر اعلیٰ پاکستانی عہدیداروں سے ملاقات کی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ اپنے انتخابی مہم کے دوران سوئنگ اسٹیٹ پینسلوینیا پہنچ گئے ہیں، جہاں کرونا وائرس کے شدید اثرات موجود ہیں۔ انہوں نے پینسلوینیا پہنچنے کے فوراً بعد ہوائی اڈے پر میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پینسلوینیا کو اب معمول کے کاروبار کی طرف لوٹ جانا چاہیے۔ ریاست میں کرونا وائرس کی شدت کے تناظر میں ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے گورنر ٹام وولف نے سخت پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ان پابندیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پینسلوینیا میں یہ پابندیاں طویل عرصے سے جاری ہیں اور اب انہیں ہٹا دینا چاہیے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارت امیدوار جو بائیڈن کا تعلق اسی ریاست پینسلوینیا سے ہے، اور وہ بھی متعدد بار ریاست کا دورہ کر چکے ہیں، تاہم اپنے دوروں کے دوران انہوں نے ماسک پہننے اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی پابندی پر عمل کیا، جس کے باعث ان کی انتخابی ریلیوں میں نسبتاً کم تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ سابق صدر باراک اوباما بھی ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن کی حمایت میں فلیڈلفیا پہنچ رہے ہیں، جہاں ان کی انتخابی ریلی کو ڈرائیو ان ریلی سے موسوم کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 11,24,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق سب سے زیادہ امریکہ میں 2,21,000 اموات ہو چکی ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے न्यूज शो के साथ बेहतर जिलानी हाजिर खिदमत है। अभी खालिद हमीद से आपने खबरें सुनी और अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं आज की अहम रिपोर्टें। पाकिस्तान, जनूबी एशिया और दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों और रिपोर्टों के साथ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं पेशावर से मिलने वाली इस रिपोर्ट से। पाकिस्तान के साथ मुल्हिका अफगानिस्तान के सरहदी शहर जलालाबाद में पाकिस्तान आने वाले अफगान बाशिंदों के इज्तम में भगदड़ मच जाने से कम अज कम 15 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में 11 खवातीन भी शामिल हैं। हुकाम का कहना है कि जख्मियों में अक्सरियत बुजुर्ग अफराद की है। काबुल में तैनात पाकिस्तान के सफीर और सिफारतखाने के बयान के मुताबिक वीजा के ख्वाहिशमंद अफराद को टोकन के लिए कौंसलेट से 5 किलोमीटर के फासले पर एक स्पोर्ट्स स्टेडियम में जमा किया गया था। पेशावर से शमीम शाहिद की रिपोर्ट में तफसील पेश करते हैं।
अफगानिस्तान के सरहदी शहर जलालाबाद में पाकिस्तान आने के लिए वीजा के हुसूल के लिए जमा होने वालों के इज्तम में बुध के रोज भगदड़ मच जाने के बायस कम अज कम 15 अफराद हलाक मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। हलाक होने वालों में 11 खवातीन शामिल है जबकि अस्पताल मुंतकिल किए जाने वालों में खवातीन और बुजुर्ग अफराद की अक्सरियत है। बताया जाता है कि जलालाबाद में मुकामी इंतजामिया ने पाकिस्तान आने के ख्वाहिशमंद लोगों को कौंसलेट से 5 किलोमीटर के पास पर एक स्टेडियम में जमा किया था। इस दौरान लगभग 3,000 अफराद जमा हो गए। इज्तिमा में दकंपेल के बायस भगदड़ मच गया। इस वाक्य के बारे में जलालाबाद से एक अफगान बाशिंदे रहीमुल्ला शिनवारी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया।
बहुत अफसोस की बात है कि आज जलालाबाद निगरार में पाकिस्तानी वीजा लेने के वक्त ज्यादा भीड़ की वजह से 15 से 20 लोग जान बहक हो गए जिसमे अक्सरियत औरत और बच्चों की।
अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर मोहम्मद मंसूर खान ने एक ट्वीट पैगाम में और पाकिस्तान की सफारतखाने की जारी करदा बयान में इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया गया है। सफारतखाने के बयान में कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान की वीजा पॉलिसी के तहत काबुल में सफारतखाने और जलालाबाद, कंदहार, हेरात और मजार शरीफ के पाकिस्तानी कौंसल खानों के जरिए मुतअद्दिद इंदिराज की वीजों के इजरा का सिलसिला जारी है और हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश है कि इस सिलसिले को मजीद आसान बनाया जाए। साबिक सेनेटर अफरासियाब खटक ने जलालाबाद के वाकये को इंसानी अलमिया करार देते हुए कहा,
ये तो एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है और इससे जो अफगान आम इंसान हैं और उनकी मुश्किलात का अंदाजा होता है क्योंकि यहाँ 40 साल से एक जंग होती रही है। लाखों अफगान गवर्नमेंट मजबूरी महाजिर होकर पड़ोसी मुल्कों में गए हैं और पाकिस्तान में बड़ी तादाद है, इसलिए पाकिस्तान में उनका आना जाना रहता है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और खुद अफगानिस्तान के हुकाम ने भी इस मसले को जिस तरह से डील किया है वो ठीक नहीं है।
तोरखम में पाकिस्तान की सरहदी और महकमे दाखिला के अहलकारों ने बताया कि बुध के रोज जलालाबाद में होने वाले वाकये के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान आमदोरफ्त और दोतरफा तिजारत का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद में अफगान सफारतखाने के जरिए अफगानिस्तान जाने वाले पाकिस्तानी बाशिंदों को वीजों के इजरा का सिलसिला जारी है। ताहम पिशावर में अफगान कौंसलेट से वीजों के इजरा का सिलसिला बदस्तूर मुअत्तल है जिससे खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस कबाइली अजला के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शमीम शाहिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, पिशावर।
उधर पाकिस्तान के काबुल में सिफारतखाने की जानिब से इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया गया है। बयान में हलाक होने वाले अफगान शहरियों के लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी भी किया गया। पाकिस्तानी सिफारतखाने का कहना है कि अफगान शहरियों के लिए काबुल में पाकिस्तानी सिफारतखाने जबकि जलालाबाद, कंधार, मजार शरीफ और हरात में कायम पाकिस्तानी कौंसल खाने वीजों का इजरा जारी रखेंगे। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी सिफारतखाना तवक्को करता है कि अफगान हुकाम वीजा के हुसूल के लिए आने वाले शहरियों के लिए किए जाने वाले इंतजाम को बेहतर बनाएंगे। पाकिस्तान ने हाल ही में अफगान शहरियों के लिए नई वीजा पॉलिसी जारी की है जिसके तहत तोरखम सरहद के रास्ते आने वाले मरीजों के लिए फौरी 6 माह का वीजा जारी करने की इजाजत दी गई है। नई पॉलिसी के तहत अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सिफारतखाना और कौंसल खाना 1 साल के सियाहती वीजे के अलावा 5 साल के लिए बिजनेस वीजा दे सकेंगे जो पाकिस्तान में काबिल तौसी होगा। नई पॉलिसी में वीजे के लिए किसी किस्म की फीस भी अदा नहीं करना होगी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए अपनी नई वीजा पॉलिसी का ऐलान हाल ही में अफगानिस्तान के कौमी मसालेत की काउंसिल के सरबरा अब्दुल्ला के दौरा इस्लामाबाद के बाद किया था। اس کے علاوہ افغانستان کے شمال مشرقی صوبے تخار میں حکام کے مطابق طالبان نے رات کو کیے جانے والے حملوں میں سرکاری افواج کے کم از کم 34 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ مقامی حکومت کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ صوبائی پولیس کے سربراہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہیں۔ اسی دوران ہلمند صوبے کے شہر لشکر گاہ میں افغان فوج اور طالبان کے درمیان تازہ جھڑپیں ہوئیں۔ صوبائی حکومت کے ایک ترجمان عمر زواق نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ باغیوں نے جنگل والے علاقے سے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن افغان فوج کی فوری کارروائی سے 25 حملہ ہلاک ہو گئے۔ زواق کے مطابق اس کارروائی میں ایک افغان فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ اس دعوے کی تصدیق آزاد ذرائع سے نہیں کی جا سکی اور طالبان نے بھی ہلمند میں ہونے والی اس لڑائی کے بارے میں فوری طور پر کوئی بیان نہیں دیا۔ افغانستان کے سابق وزیر اعظم اور حزب اسلامی افغانستان کے سربراہ گلبدین حکمت یار کے بیان پر کابل حکومت نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، جن میں افغان رانما گلبدین نے کہا ہے کہ افغانستان میں ان کے بقول پائیدار اور امن کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ وہاں ایک ایسی حکومت کا قیام عمل میں آئے جو تمام افغان فریقین کو قابل قبول ہو، بصورت دیگر افغانستان میں جنگ جاری رہنے کا خدشہ ہے۔ افغانستان کی قومی سلامتی کاؤنسل کے ترجمان جاوید فیصل نے کہا کہ جنگ کی بات کرنے سے سابق عسکری کمانڈر کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے اور انہیں اپنے ماضی کے خراب کاموں کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ افغان رہنما گلبدین حکمت یار پاکستان کے 3 روزہ دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم اور صدر مملکت سمیت کئی دیگر اعلی پاکستانی عہدیداروں سے ملاقات کی ہے۔ اسلام آباد سے تھوڑی دیر میں آپ کو رپورٹ سنوائیں گے محمد جلیل سے۔ پاکستان میں وفاقی حکومت نے اربوں ڈالر کے منصوبے چائنا پاک اکنامک کوریڈور کے لیے قائم سی پیک اتھارٹی کی قانونی حیثیت ختم ہونے کے باعث نیا قانون لانے کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت چیئرمین اور سی پیک اتھارٹی کے اختیارات میں کمی کرتے ہوئے چیف ایگزیکٹو آفیسر سی پیک اتھارٹی کا عہدہ ختم کیا جا رہا ہے۔ سی پیک اتھارٹی وزارت منصوبہ بندی اور ترقی کی بجائے وزیر اعظم کو رپورٹ کرے گی۔ مزید تفصیل بتائیں گے اسلام آباد سے آصم علی رانا۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے لیے فوج کی جانب سے مبینہ دباؤ کے معاملے کی تحقیقات کے حکم دیے جانے کے بعد سندھ حکومت کی جانب سے پولیس افسروں کو کام جاری رکھنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اس معاملے پر پولیس کی ہائی کمان کے نارواں رویے کی شکایت پر 50 سے زائد پولیس افسران نے طویل رخصت کی درخواستیں جمع کرائی تھیں۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ ایک جانب پیپلز پارٹی نے اس میں بہتر انداز سے کردار ادا کر کے معاملے کو ٹھنڈا کیا ہے، تو دوسری جانب آرمی نے تحقیقات کا حکم دے کر در حقیقت اپنی غلطی تسلیم کی ہے۔ تاہم وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے الزام عائد کیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس واقعے کی آڑ میں ملکی اداروں کے درمیان تصادم کرانے کی ناکام کوشش کی ہے، لیکن معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کر لیا گیا ہے۔ تفصیل کے لیے کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ پیش کریں گے تھوڑی دیر میں۔ اور آئیے اب نئی دلی سے ملنے والی یہ رپورٹ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق مشل باشلے نے بھارتی حکومت کی جانب سے غیر ملکی عطیات حاصل کرنے کے قانون ایف سی آر اے میں ترمیم پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا مقصد انسانی حقوق کے شعبے میں کام کرنے والی ان تنظیموں کو سزا دینا اور ان کی آوازوں کا گلا گھونٹ دینا ہے جو اپنی رپورٹوں میں حکومت کے اقدامات پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں اور کارکنوں کے حقوق کے تحفظ کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ بھارتی حکومت کا کہنا ہے کہ ان تنظیموں کی جانب سے ملکی قوانین کی خلاف ورزی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے کہا کہ غیر ملکی عطیات کے حصول سے متعلق قانون میں ترمیم سے این جی اوز کی سرگرمیوں اور ان کی غیر ملکی فنڈنگ میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ میں حکام سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ انسانی حقوق کے بین الاقوامی معیار کے تحت ایف سی آر اے کا محتاط انداز میں جائزہ لیں اور اپنے بنیادی انسانی حقوق کے استعمال کی وجہ سے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق قانون یو اے پی اے کے تحت جیلوں میں بند کارکنوں کو رہا کریں، کیونکہ بھارت ان کے حقوق کے تحفظ کے عہد کا پابند ہے۔ یاد رہے کہ انہوں نے گزشتہ سال شہریت ترمیمی قانون سی اے اے پر بھی اپنی تشویش ظاہر کی تھی اور اس قانون کو بنیادی طور پر امتیازی قرار دیا تھا۔ ایف سی آر اے میں ترمیم کے بعد غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے غیر ملکی رقوم کے حصول پر پابندی عائد ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ قانون مرکزی حکومت کو این جی اوز کی سرگرمیوں اور فنڈ کی جانچ کی اجازت دیتا ہے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل انڈیا کے سابق ڈائریکٹر آکار پٹیل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ حکومت کا یہ قدم کوئی نیا معاملہ نہیں، بھارتیہ جنتا پارٹی غیر سرکاری تنظیموں کے خلاف رہی ہے۔ خود وزیر اعظم نریندر مودی نے بھونیشور کی ایک ریلی میں کہا تھا کہ وہ این جی اوز کے دشمن ہیں اور نہیں چاہتے کہ وہ بھارت میں کام کریں۔ آکار پٹیل کے مطابق قانون میں مذکورہ ترمیم کے بعد این جی اوز کے کام کرنے میں بہت سی مشکلات آئیں گی۔
پہلی تو یہ کہ ان کا سارے کے سارے دیش بھر میں جہاں پر بھی ہو ان کو صرف ایک دلی کے ایک بینک برانچ میں کھاتا اپنا کھولنا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ ان کی جو خرچے ہیں وہ جس طرح سے کارپوریٹ سیکٹر کے خرچے کو کے پر پابندی نہیں لگتی، ویسے ان لوگوں کے خرچوں پر پابندی لگے گی۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگلے ایک دو سالوں میں بہت سارے ایسے این جی او ہیں جو بھارت میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن پر ہو یا کوئی بھی اور سیکٹر پر ہو، وہ شاید بند ہو جائیں گے۔
ایک دوسری غیر سرکاری تنظیم الحفیظ ایجوکیشنل اکیڈمی کے چیئرمین کلیم الحفیظ نے کہا کہ حکومت نے بعض اچھی تبدیلیاں کی ہیں جن کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا،
لیکن کسی سرکاری سروس ہولڈر چاہے وہ سرونگ ہو یا ریٹائرڈ ہو اس کو اب ایف سی آر اے لینے کا اختیار نہیں ہوگا، یا کوئی ایف سی آر اے ہولڈر این جی او اب اپنا کام آؤٹ سورس نہیں کر پائے گی، اور نہ ہی کسی دوسری ایف سی آر اے ہولڈر تنظیم کے ساتھ کولیبریشن کر پائے گی۔ اس طرح کی پابندیاں نہ صرف انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے بلکہ خود ہندوستانیوں کو ان کے شہری اور بنیادی حقوق سے محروم کرنا ہے۔ حکومت کی ذمہ داری اتنی ہے کہ وہ پیسے کے آنے پر نظر رکھے اور یہ دیکھے کہ جس مقصد کے لیے پیسہ حاصل کیا گیا ہے وہ مقصد آئین اور دستور کے خلاف تو نہیں ہے۔
وزارت خارجہ نے ہائی کمشنر کے بیان پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ وزارت کے ترجمان انوراگ سری واستو نے کہا کہ ہم نے ایف سی آر اے سے متعلق ہائی کمشنر کا بیان دیکھا ہے، بھارت ایک جمہوری ملک ہے، یہاں قانون کی حکمرانی اور آزاد عدلیہ ہے، قانون سازی کا اختیار مکمل طور پر خود مختار حکومت کو ہے، انسانی حقوق کی آڑ میں قوانین کی خلاف ورزی سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ایف سی آر اے میں ترمیم کے بل کو حزب اختلاف کی مزاحمت کے باوجود منظور کر لیا گیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اور آئیے اب اسلام آباد چلتے ہیں جہاں سے آصم علی رانا بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں وفاقی حکومت نے اربوں ڈالر کے منصوبے چائنا پاک اکنامک کوریڈور کے لیے قائم سی پیک اتھارٹی کی قانونی حیثیت ختم ہونے کے باعث نیا قانون لانے کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت چیئرمین اور سی پیک اتھارٹی کے اختیارات میں کمی کرتے ہوئے چیف ایگزیکٹو آفیسر سی پیک اتھارٹی کا عہدہ ختم کیا جا رہا ہے۔ سی پیک اتھارٹی وزارت منصوبہ بندی اور ترقی کی بجائے وزیر اعظم کو رپورٹ کرے گی۔ آصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
پاکستان میں وفاقی حکومت نے سی پیک سے متعلق نئی قانون سازی کی کابینہ کی کمیٹی برائے قانون سازی میں منظوری دے دی، جس کے تحت چیف ایگزیکٹو آفیسر سی پیک اتھارٹی کا عہدہ ختم کیا جا رہا ہے۔ نئی قانون سازی کے مطابق چیئرمین سی پیک اتھارٹی ممبران، ایگزیکٹو ڈائریکٹرز اور ریسرچرز کی اچھی نیت پر مبنی اقدامات کے خلاف نیب، ایف آئی اے یا کوئی تحقیقاتی ادارہ انکوائری نہیں کر سکے گا۔ سی پیک اتھارٹی میں فیصلہ کن کردار کے لیے چیئرمین کے ووٹ کا اختیار ختم کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اتھارٹی کا سی پیک بزنس کونسل قائم کرنے کا اختیار ختم کرتے ہوئے بورڈ انویسٹمنٹ کو اختیار دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سی پیک اتھارٹی کا آڈیٹر جنرل آف پاکستان آڈٹ کرے گا۔ سی پیک فنڈ وزارت خزانہ کی شرائط و ضوابط کے مطابق قائم ہوگا، جس کے تحت وزارت خزانہ اخراجات پر نظر رکھے گی۔ کابینہ کمیٹی برائے لیجسلیٹو کیسز نے سی پیک اتھارٹی کے نئے بل کی منظوری دے دی۔ وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز کہتے ہیں کہ سی پیک کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔
سی پیک کے جہاں تک تعلق ہے اس کے معاملے میں کسی کی بھی کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں، جو کہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کرے، جو ہمارے ملک کے عوام خوشحال ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ سازشیں کرتے رہیں گے۔ یہ نہ پہلی سازش ہے نہ آخری ہے۔
پاکستان اور چین کے اس منصوبے کے لیے 5 اکتوبر 2019 کو آرڈیننس کے ذریعے سی پیک اتھارٹی قائم کی گئی۔ 31 مئی کو آرڈیننس کی مدت ختم ہوئی تو حکومت نے قانونی گنجائش کے تحت سی پیک اتھارٹی کے قانون میں مزید 120 دنوں کی توسیع حاصل کر لی۔ اس عرصے کے دوران لازم تھا کہ قومی اسمبلی سے سی پیک اتھارٹی کا قانون منظور کروایا جاتا۔ وفاقی حکومت سی پیک اتھارٹی کا قانون مقررہ مدت میں منظور نہ کروا سکی، جس کے نتیجے میں سی پیک اتھارٹی تحلیل ہو گئی ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے سی پیک کے رکن عثمان کاکڑ کہتے ہیں کہ سی پیک کے منصوبوں میں شفافیت ہونی چاہیے۔
پارلیمنٹ کو جواب دے ہوں، بہتری لانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پروونشل اٹانمی میں جو ہے سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ مداخلت کرے، ہمیں جو بھی نیا ادارہ بنانا چاہتے ہیں، جو بھی اس میں کام کرنا چاہتے ہیں، اس کا ہم واضح طور پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی حالت میں رتی برابر بلوچستان اٹھانے میں ہم اس کی مداخلت بالکل پرزور مخالفت کرتے رہیں گے۔
سی پیک اتھارٹی بل 2020 کے تحت کل ممبران کی اکثریت کی جانب سے فیصلہ سازی کی جائے گی اور کل ممبران کی دو تہائی اکثریت کی جانب سے اجلاس کا کورم قائم کیا جائے گا۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے نوٹیفیکیشن کے ذریعے سی پیک بزنس کونسل کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ بزنس کونسل نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارمز کمیشن آف چائنا اور وزارت منصوبہ بندی پاکستان کے درمیان ہونے والی مفاہمتی یاداشت کے مطابق اتھارٹی کو مقاصد کے حصول کے لیے تجاویز دے گی۔ نئے قانون کے مطابق سی پیک آرڈیننس 2019 کے تحت جاری کیے جانے والے لائسنس، معاہدے، احکامات جن پر عمل درآمد کیا جا چکا ہے، سی پیک اتھارٹی بل 2020 کے تحت مقررہ مدت تک قانونی تصور کیے جائیں گے۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
افغانستان کے سابق وزیر اعظم اور حزب اسلامی افغانستان کے سربراہ گلبدین حکمت یار کے بیان پر کابل حکومت نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، جن میں افغان رہنما گلبدین نے کہا کہ افغانستان میں ان کے بقول پائیدار اور امن کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ وہاں ایک ایسی حکومت کا قیام عمل میں آئے جو تمام افغان فریقوں کو قابل قبول ہو، بصورت دیگر افغانستان میں جنگ جاری رہنے کا خدشہ ہے۔ افغانستان کی قومی سلامتی کاؤنسل کے ترجمان جاوید فیصل نے کہا کہ جنگ کی بات کر کے سابق عسکری کمانڈر کا چہرہ نقاب ہو گیا ہے اور انہیں اپنے ماضی کے خراب کاموں کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ افغان رہنما گلبدین حکمت یار پاکستان کے 3 روزہ دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم اور صدر مملکت سمیت کئی دیگر اعلی پاکستانی عہدیداروں سے ملاقات کی ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
افغانستان کے سابق وزیر اعظم اور حزب اسلامی افغانستان کے سربراہ گلبدین حکمت یار نے بدھ کو پاکستان کے ایک ایسے سرکاری تھنک ٹینک اسلام آباد پالیسی انسٹیٹیوٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے امن معاہدے کی حمایت کرتے ہیں۔ ان کے بقول اس معاہدے کی خوش آئند بات یہ ہے کہ امریکی فورسز افغانستان سے واپس چلی جائیں گی۔ تاہم افغان رہنما حکمت یار کے بقول افغانستان میں پائیدار امن اسی صورت میں بحال ہوگا جب افغانستان میں جاری امن عمل کے نتیجے میں ایک جامع اور ایک ایسی حکومت کا قیام عمل میں آئے گا جو ان کے بقول تمام افغان فریقین کو قابل قبول ہوگی۔ حکمت یار نے مزید کہا کہ ان کے بقول اس وقت ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ایک راستہ ان کے بقول افغانستان میں پائیدار اور مستقل امن کا راستہ ہے، اگر ان کے بقول افغان صدر اشرف غنی کی حکومت اقتدار ان کے بقول پرامن طریقے سے ایک ایسی حکومت کو منتقل کر دے جو ان کے بقول سب افغان فریقین کو قابل قبول ہو۔ حکمت یار کے بقول ان کے بقول یہی ایک اچھا راستہ ہے، لیکن ان کے بقول اگر ایسا نہ ہو سکا تو ان کے بقول اس کا نتیجہ جنگ ہوگا، جس کی وجہ سے ان کے بقول افغانستان کا بنیادی ڈھانچہ کمزور ہو سکتا ہے۔ اگرچہ افغان حکومت کی طرف سے حزب اسلامی کے سربراہ حکمت یار کے بیان پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن صدر اشرف غنی کی حکومت کا یہ موقف ہے کہ وہ آئین کے تحت ایک منتخب اور افغان عوام کی ایک نمائندہ حکومت ہے۔ قبل ازیں دورہ پاکستان کے دوران حکمت یار کے اسی طرح کے بیان پر افغانستان کی قومی سلامتی کے ترجمان جاوید فیصل نے کہا کہ جنگ کی بات کر کے ان کے بقول سابق عسکری کمانڈر کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے اور انہیں اپنے ماضی کے خراب کاموں کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ واضح رہے کہ افغانستان کے سابق وزیر اعظم اور حزب اسلامی افغانستان کے سربراہ گلبدین حکمت یار پاکستان کے دورے پر ہیں اور وہ یہ دورہ ایک ایسے وقت کر رہے ہیں جب قطر کے دارالحکومت دوحہ میں کابل اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان بین الافغان مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور آئیے اب سنتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ، جس کے مطابق پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے لیے فوج کی جانب سے مبینہ دباؤ کے معاملے کی تحقیقات کے حکم دیے جانے کے بعد سندھ حکومت کی جانب سے پولیس افسروں کو کام جاری رکھنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ اس معاملے پر پولیس کی ہائی کمان کے ناروا رویے کی شکایت پر 50 سے زائد پولیس افسروں نے طویل رخصت کی درخواستیں جمع کرائی تھیں۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ ایک جانب پیپلز پارٹی نے اس میں بہتر انداز سے کردار ادا کر کے معاملے کو ٹھنڈا کیا تو دوسری جانب آرمی نے تحقیقات کا حکم دے کر در حقیقت اپنی غلطی تسلیم کی۔ تاہم وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے الزام عائد کیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس واقعے کی آڑ میں ملکی اداروں کے درمیان تصادم کرانے کی ناکام کوشش کی، لیکن معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کر لیا گیا۔ کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
19 اکتوبر کو مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن صفدر کی کراچی میں گرفتاری کے بعد سندھ پولیس کے 50 سے زائد افسران نے آئی جی سندھ کے ساتھ مبینہ نعرہ روا رویے پر احتجاجاً طویل رخصت پر جانے کی درخواستیں دی تھیں، جبکہ اسی معاملے پر صوبے میں برسر اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی فوج سے تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا، جس پر آرمی چیف نے واقعے کی مکمل تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ سیاسی ماہرین اس معاملے پر پیپلز پارٹی کی حکمت عملی کو داد دیتے نظر آ رہے ہیں۔ کاؤنسل آف نیوز پیپرز ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل اور سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر عبد الجبار خٹک کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں ایک جانب پاکستان پیپلز پارٹی نے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اپنے عزم کا اعادہ کیا، تو دوسری جانب اس نے اسٹیبلشمنٹ سے اس واقعے پر کھل کر ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ تبھی آرمی چیف نے معاملے کی شفاف تحقیقات کا حکم دیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس معاملے پر اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے۔
جو بھی آئی جی کے ساتھ جو ہے نا جس نے بھی مس بیہیو کیا ہے یا اس کو غیر قانونی حراست میں رکھا، وہ گریڈ 22 سے کم ہی ہوگا۔ میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنی غلطی کو ایڈمٹ کر لیا ہے، تبھی تو یہ سب کچھ جو ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے۔
دوسری جانب بعض سیاسی تجزیہ کار اور مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ سارے واقعے میں وزیر اعظم کی جانب سے خاموشی اور معاملے میں کنارہ کشی ایک خطرناک رجحان ہے۔ جامعہ اردو میں استاد اور سیاسی مبصر ڈاکٹر توصیف احمد کے بقول اس معاملے میں وزیر اعظم کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آئی جی سندھ کی تقرری وفاق کی جانب سے ہوتی ہے، لیکن اتنے اہم عہدے پر تعینات شخص کی حتیٰ عزت پر وفاقی حکومت کی جانب سے خاموشی اور فوجی ترجمان کی جانب سے بیان جاری کرنا جمہوریت کے لیے نیک شگون نہیں۔
اس پورے ایپیسوڈ میں وزیراعظم کارنر ہو گئے، جو ان کا کوئی رول ہی نہیں ہے اور انہوں نے اب تک اس پہ کسی رد عمل کا بھی اظہار نہیں کیا۔ تو یہ جو ہے یہ بڑی منفی بات ہے جمہوری نظام کے لیے، کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ یعنی وہ اپنے طور پہ الیکٹڈ ریپرزینٹیو ہیں، منتخب وزیراعظم ہیں، بقول ان کی جمہوریت ہے، اور اتنے اہم مسئلے پہ ان کی کوئی سے نہیں، یہ بہت زیادہ نیگیٹو بات ہے۔
سیاسی مبصرین کے مطابق کیپٹن صفدر کی ڈرامائی گرفتاری کے معاملے پر پیپلز پارٹی کو سخت خفت کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن اس نے بہت ہی بہتر طریقے سے اپنے پتے کھیل کر گیند اسٹیبلشمنٹ کے کورٹ میں پھینک دی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے پر ذمہ داران کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے واقعات پولیس کی آزاد حیثیت پر سوالیہ نشان اور اس کی کارکردگی پر بھی منفی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
یہاں ہم یہ بتاتے چلیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے الزام عائد کیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس واقعے کی آڑ میں ملکی اداروں کے درمیان تصادم کرانے کی ناکام کوشش کی، لیکن معاملے کو افہام و تفہیم کے ذریعے حل کر لیا گیا ہے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے www.urduvoa.com۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی انتخابی مہم کے دوران سوئنگ سٹیٹ پینسلوانیا پہنچے، جہاں کرونا وائرس کے شدید اثرات موجود رہے۔ انہوں نے پینسلوانیا پہنچنے کے فوراً بعد ہوائی اڈے پر میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پینسلوانیا کو اب معمول کے کاروبار کی طرف لوٹ جانا چاہیے۔ ریاست میں کرونا وائرس کی شدت کے تناظر میں ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے گورنر ٹام ولف نے سخت پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ان پابندیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پینسلوانیا میں یہ پابندیاں طویل عرصے سے جاری ہیں اور اب انہیں ختم کرنا چاہیے۔ ریاست پینسلوانیا کو 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب کے حوالے سے اہم ریاست تصور کیا جاتا ہے، اور صدر ٹرمپ اور نائب صدر پینس انتخابی مہم کے دوران متعدد بار اس ریاست کا دورہ کر چکے ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کا تعلق اسی ریاست پینسلوانیا سے ہے، اور وہ بھی متعدد بار ریاست کا دورہ کر چکے ہیں، تاہم اپنے دوروں کے دوران انہوں نے ماسک پہننے اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی پابندی پر عمل کیا ہے، جس کے باعث ان کی انتخابی ریلیوں میں نسبتاً کم تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ ثابت صدر براک اوباما بھی ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن کی حمایت میں فلاڈلفیا پہنچ رہے ہیں، جہاں ان کی انتخابی ریلی کو ڈرائیو ان ریلی سے موسوم کیا جا رہا ہے۔ جو بائیڈن براک اوباما کے ساتھ نائب صدر رہے ہیں۔ پینسلوانیا میں ہونے والے عوامی جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس ریاست میں دونوں صدارتی امیدواروں میں سخت مقابلہ ہونے کی توقع ہے۔ صدارتی انتخاب جیتنے کے لیے کسی بھی امیدوار کو 270 الیکٹرل ووٹوں کی ضرورت ہے، ان میں سے 20 الیکٹرل ووٹ پینسلوانیا میں ہیں۔ 2016 کے صدارتی انتخاب میں صدر ٹرمپ نے اس ریاست میں ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہلری کلنٹن کو 45,000 عام ووٹوں سے شکست دی تھی۔ صدر ٹرمپ نے ایری ہوائی اڈے پر اپنے 56 منٹ کے خطاب کے دوران کہا کہ حکومت کرونا وائرس کے خاتمے کی کوشش کر رہی ہے اور امریکہ اس وبا سے یورپ کی نسبت بہتر انداز میں نمٹ رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا ایک سینئر وفد اپنے پہلے سرکاری دورے پر اسرائیل پہنچا، جہاں دونوں ملکوں نے دو طرفہ معاہدوں پر دستخط کیے، جس میں ویزا کی پابندی ختم کرنا بھی شامل ہے۔ گزشتہ ماہ دونوں ملکوں نے ایک امن معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اسد نذیر اپنی رپورٹ میں تفصیل بیان کرتے ہیں۔
نئے معاہدے کے مطابق اسرائیلیوں کو متحدہ عرب امارات جانے کے لیے ویزا درکار نہیں ہوگا، اور اماراتی بھی آزادی سے جب چاہیں گے اسرائیل جا سکتے ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ سال جنوری سے براہ راست پروازوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. اسرائیل کے شعبہ سیاحت کو کووڈ 19 کی وجہ سے سخت نقصان پہنچا ہے اور اسے امید ہے کہ ہر سال 2.5 لاکھ امارتی اسرائیل کا دورہ کریں گے. چند اسرائیلی کمپنیاں ابھی سے ابوظہبی اور دبئی کے سیاحتی دوروں کی تشہیر کر رہی ہیں. دونوں ملکوں نے اسرائیل، متحدہ عرب امارات اور امریکہ کے درمیان 3 ارب ڈالر کے ایک سہ فریقی فنڈ کو بھی متعارف کرایا ہے جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرے گا. اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کے لیے متحدہ عرب امارات کے وفد کا یہ دورہ ان کی سیاسی پریشانیوں سے کسی حد تک نجات کا ذریعہ بھی ثابت ہوگا. یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ان پر کووڈ 19 سے نمٹنے کی کوششوں پر تنقید ہو رہی تھی اور آئندہ سال جنوری سے ان پر کرپشن کے متعدد الزامات پر مقدمے کی کارروائی کا آغاز ہونا ہے. صدر ٹرمپ کو بھی امید ہے کہ گزشتہ ماہ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں طے پانے والے معاہدے سے ان کی انتخابی مقبولیت میں اضافہ ہوگا. امریکی وزیر خزانہ اسٹیو منوچن کا کہنا ہے کہ ان معاہدوں سے مشرق وسطی میں تبدیلی آئے گی. ان کا کہنا ہے کہ ابراہم معاہدوں سے مشرق وسطی کی تیزی سے پھیلتی اور ترقی کرتی دو معیشتوں میں براہ راست مالی روابط قائم ہوں گے اور یہ تعلقات بے تحاشا معاشی ترقی، مواقع، اختراع اور خوشحالی لائیں گے. امارات کے اقتصادی امور کے وزیر مملکت عبید حامد اتار کا کہنا ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کو مواقع فراہم کریں گے. امارات خطے میں معاشی اصلاحات، بین الاقوامی تجارت میں کھلے پن، سیاسی استحکام اور امن میں خطے کا لیڈر ہونے کی اپنی حیثیت کو برقرار رکھے گا. کرونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے دورے پر آیا وفد ہوائی اڈے کی حدود سے باہر نہیں نکلا. اسرائیلی وزیر اعظم نے عالمی وبا کے خاتمے کے بعد وفد کو دوبارہ دورے کی دعوت دی ہے تاکہ وہ تمام مذاہب کے لیے مقدس مقامات کی زیارت کر سکے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
نائجیریا میں حکام ان رپورٹوں کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں جن کے مطابق فوجیوں نے ان مظاہرین پر فائرنگ کی جو پولیس کے وحشیانہ رویے پر احتجاج کر رہے تھے. یہ واقعہ لاگوس کے ایک متمول علاقے لیکی ٹول پلازا پر پیش آیا. ایک عینی شاہد آکن بوسولا اوگنسانیا نے ذرائع کو بتایا کہ فوجی پلازا کے اندر داخل ہو گئے اور لائٹیں بجھا کر فائرنگ شروع کر دی. اوگنسانیا اور دوسرے عینی شاہدوں نے بتایا کہ اس کے نتیجے میں متعدد ہلاکتیں ہوئیں. انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ لیکی ٹول پلازا میں شوٹنگ کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں کے بارے میں قابل بھروسہ لیکن پریشان کن شہادت ملی ہے. ادھر لاگوس کے گورنر کے ایک ترجمان نے ٹویٹر پر کہا کہ لاگوس کی ریاستی انتظامیہ نے اس واقعے کی تحقیق کا حکم دیا ہے. اس مغربی افریقی ملک میں حکومت کے خصوصی اینٹی رابری اسکواڈ کے خلاف 2 ہفتوں سے مظاہرے جاری ہیں. اس یونٹ پر اغوا، ایذا رسانی، قتل اور ہراساں کرنے کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں. اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار. دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 11,24,000 سے تجاوز کر چکی ہے. جان ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق امریکہ میں 2,21,000 اموات ہو چکی ہیں. امریکہ کے بعد زیادہ اموات برازیل میں ہوئیں جہاں حکام نے لگ بھگ 1,55,000 ہلاکتوں کی تصدیق کی. اموات کی شرح میں بھارت تیسرے نمبر پر ہے جہاں وبا سے 1,16,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں وبا سے متاثر افراد کی تعداد 4,07,000 سے تجاوز کر چکی ہے. سب سے زیادہ متاثر افراد امریکہ میں ہیں جہاں ان کی تعداد 82,74,000 ہے. امریکہ کے بعد بھارت میں 76,51,000 افراد جبکہ برازیل میں 52,73,000 افراد متاثر ہو چکے ہیں. امریکہ میں بیماریوں کی روک تھام اور کنٹرول کے مراکز CDC کا کہنا ہے کہ اس سال جنوری کے آخر سے اکتوبر کے آغاز تک ملک بھر میں 3,00,000 کے لگ بھگ مزید اموات ہوئی ہیں جن میں سے 2/3 اموات کرونا وائرس کی وجہ سے ہوئیں. تاہم ان اموات کے ڈیتھ سرٹیفکیٹس پر ان کا اندراج کرونا وائرس کے حوالے سے نہیں کیا گیا. CDC کے مطابق ان اضافی اموات کا 26.5% 25 سال سے 44 سال کے درمیان عمر کے افراد سے تعلق رکھتی ہے. اس کے علاوہ ہسپانوی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کی اموات میں 56% اور سیاہ فام افراد میں 33% کا اضافہ دیکھا گیا. جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ کرونا وائرس کے حوالے سے 221,000 اموات کے ساتھ دنیا بھر میں سر فہرست ہے. آسٹریلیا کی جنوبی ریاست وکٹوریا کے پریمیئر کا کہنا ہے کہ ریاست کا ایک شخص جس کا جولائی میں کرونا وائرس کا مثبت ٹیسٹ آیا تھا اس کا ٹیسٹ اس ماہ کے دوران دوسری مرتبہ مثبت رہا. پریمیئر اینڈریوز کا کہنا تھا کہ ایسا اس شخص کی طرف سے COVID-19 کے مردہ وائرس کے خاتمے کی کوشش کے دوران ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ طبی عملہ اس شخص کا علاج دوبارہ کرونا وائرس سے متاثر ہونے کے حوالے سے انتہائی محتاط انداز میں کر رہا ہے. طبی ماہرین اس کیس کا جائزہ لے رہے ہیں اور اگر اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ کرونا وائرس سے دوسری مرتبہ متاثر ہونے کا کیس ہے تو اس نوعیت کا آسٹریلیا میں پہلا کیس اور دنیا بھر میں چھٹا کیس ہوگا. کرونا وائرس کے اثرات سفری صنعت پر بدستور شدت سے محسوس کیے جا رہے ہیں. ہانگ کانگ کی کیتھے پیسیفک ایئر ویز نے آج بدھ کے روز 5,900 ملازمتوں کو ختم کرنے اور اپنے علاقائی برانڈ کیتھے ڈریگن کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے. کیتھے پیسیفک نے 2,600 مزید خالی آسامیوں کو پورا کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے جو اس ہوائی کمپنی کے 24% ملازمین کو فارغ کر دیا گیا ہے. اور ہنگری کے دارالحکومت بوڈاپسٹ کے ایک ہوٹل مالک نے کرونا وبا کے باعث سیاحوں کی تعداد میں کمی کے پیش نظر ریستوران آنے والے سیاحوں کو اسکائی لائن ڈائننگ کی سہولت فراہم کر دی ہے. ارم عباسی کی رپورٹ میں تفصیل سنواتے ہیں.
بوڈاپسٹ میں قائم بوڈاپسٹ آئی فیریز ویل جو لندن میں لندن آئی کی طرز کے ایک بڑے پہیے کی طرح آہستہ آہستہ گھومتی ہے, کھانا تناول کرنے کے علاوہ سیاح بلندی سے شہر کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں. کوسس ہوٹل بوڈاپسٹ نامی ہوٹل کے مالک کیرولی جرنڈائن نے اپنے ریسٹوران کو جاری رکھنے اور کاروبار کو بڑھانے کی غرض سے یہ انوکھا اور منفرد طریقہ تلاش کیا ہے. اس منفرد سہولت میں سیاح آرام سے سماجی فاصلہ اختیار کرتے ہوئے کھانا اور ارد گرد کے ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد انہوں نے پہلے سے قائم اپنے ریسٹوران تو کھول لیے تھے, تاہم کاروباری اعتبار سے انہیں کوئی منافع نہیں ہو رہا تھا, اس لیے وہ کاروبار کرنے کے نئے طریقے تلاش کرنے پر مجبور ہو گئے. ان کے بقول کرونا وائرس کی وبا کے سبب جو لوگ سماجی دوری برقرار رکھتے ہوئے کھانا کھانا چاہتے ہیں ان کے لیے فیریز ویل ریسٹوران محفوظ ترین جگہ ہے کیونکہ اس کا ہر کیبن الگ ہے, یہ سب سے آئیڈیل ہے. اس ہوٹل میں ایک وقت میں 4 من پسند کھانوں کا بل $155 ہے جو اس میں سوار ہونے سے قبل ہی ٹکٹ کی صورت میں وصول کر لیا جاتا ہے. کیرولے کا کہنا ہے کہ مقامی افراد کی بڑی تعداد بھی اس منفرد ڈائن ان سہولت سے لطف اندوز ہو رہی ہے. مقامی شہری روبلیکس بلاس, ان کی اہلیہ اور دو بچے گزشتہ ویکینڈ فیریز ویل میں کھانا کھانے آئے تھے. انہوں نے خبر رساں ادارے رویٹرز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ دوبارہ اس ریسٹورنٹ میں آنا پسند کریں گے کیونکہ وہ قریب ہی رہتے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم اکثر کھانا کھانے مختلف ہوٹلز کا رخ کرتے ہیں لیکن کرونا وبا کی وجہ سے یہ ممکن نہیں تھا. فیریز ویل واحد رستہ بچا ہے جس میں بیٹھ کر ہم کرونا وائرس سے محفوظ ماحول میں کھانا کھانے اور بلندی سے ارد گرد کے مناظر سے لطف اٹھا سکتے ہیں.
خبریں ختم ہوئی لیکن ابھی ہمارا نیوز شو جاری ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے. جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا کہ افغانستان کے سابق وزیر اعظم اور حزب اسلامی افغانستان کے سربراہ گل بدین حکمت یار پاکستان کے 3 روزہ دورے پر ہیں, جہاں انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم اور صدر مملکت سمیت کئی دیگر اعلیٰ پاکستانی عہدیداروں سے ملاقاتیں کی ہیں. گل بدین حکمت یار کا یہ دورہ کتنا اہم ہے اس بارے میں ایک تفصیلی اور تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے ہمارے ساتھی نفیسہ ہود بھائی نے, آئیے سنتے ہیں.
پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق حزب اسلامی کے سربراہ گل بدین حکمت یار کی سربراہی میں افغان وفد نے اسلام آباد میں حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کی تاکہ پاک افغان باہمی تعلقات کو مزید استوار کیا جائے. یاد رہے کہ افغانستان کا یہ وفد پیر کو پاکستان کے 3 روزہ دورے کے لیے پہنچا تھا. سے قبل افغان قومی مفاہمتی اعلیٰ کونسل کے نمائندہ عبداللہ عبداللہ پاکستان آئے تھے, جہاں انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم اور خارجہ وزیر سے بھی ملاقات کی. واضح رہے کہ 12 ستمبر کو افغان حکومت نے دوحا میں طالبان رہنماؤں کے ساتھ بات چیت شروع کی تاکہ ملک میں 19 سالہ جنگ کو ختم کیا جا سکے۔ اسلام آباد میں افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار ایاز وزیر کا کہنا تھا کہ حزب اسلامی کے رہنما گلبدین حکمتیار کے پاکستان کا دورہ خطے میں امن لانے کے سلسلوں کی ایک کڑی ہے۔
گلبدین حکمتیار ظاہر بات ہے اس کی بات ضرور لوگ سنتے ہوں گے، اگر عمل نہ بھی کرے سنتے غور سے تو وہ آئے ہیں، انہوں نے اپنی تجاویز یاد دی ہوگی، ظاہر ہے ظاہر بات ہے یہاں سے بھی کچھ تجاویز لے کے وہ واپس جائیں گے کہ ان کو قائل کر سکے، کیونکہ دوحا کا جو پروسیس ہے جہاں تک مجھے علم ہے وہ ایک ہی نقطے پہ اٹکی ہوئی ہے بات، کہ طالبان سمجھتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ بیسک ڈاکومنٹ ہونی چاہیے، وہ فاؤنڈیشن سٹون ہونی چاہیے، اور افغان حکومت کہتی ہے کہ نہیں وہ تو تمہارا اور امریکہ کا معاملہ تھا، ہمارے ساتھ اس کے علاوہ بات کریں گے، تو اس پہ بات رکی ہوئی ہے، بات آگے چل نہیں رہی، تو ظاہر بات ہے پھر تشدد بھی ہوگا، پھر انفارچونیٹلی نقصان بھی ہوگا دونوں جانبین کا۔
جی، تو امریکی افواج کی جو ترجمان ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ طالبان اس وقت ہیلمند میں جو حملے کر رہے ہیں اس میں ہزاروں بے گناہ افغان سویلینز ہلاک ہوئے ہیں، اس حوالے سے پاکستان کا آپ کتنا اثر و رسوخ دیکھ رہے ہیں طالبان کے اوپر؟
پاکستان کہہ تو رہا ہے، ظاہر بات ہے کل کی بھی کہا اور ہر یقین ہے کہ طالبان کو بھی کہا ہوگا، لیکن طالبان کوئی اتنا زیادہ پاکستان کے زیر اثر نہیں ہے جو باہر لوگ سمجھتے ہیں، ظاہر بات ہے سنتے ہیں طالبان، لیکن طالبان اپنا فیصلہ افغانستان کے اندر اپنے مفاد کے مطابق کریں گے، تو افغان حکومت کے ساتھ طالبان کی کوئی سیز فائر یا کوئی ریڈکشن ان وائلنس ایگریمنٹ کچھ نہیں ہے، افغان حکومت طالبان پہ حملے کرتی ہے، طالبان ان پہ حملے کرتے ہیں، تو یہ تو جنگوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ جنگ بھی چلتی ہے پس پردہ بات چیت بھی ہوتی ہے۔
یہ بتائیے، آپ نے دیکھا کہ عبداللہ بھارت بھی گئے اور ایران بھی، اور ان ممالک کا آپ کتنا ایک اثر و رسوخ دیکھتے ہیں افغانستان میں؟
جی بالکل ہے، اگر کوئی کہے کہ ان کا اثر نہیں ہے تو میں ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتا، ان کا بھی بڑا ڈیپ انٹرسٹ ہے افغانستان کے اندر، ڈیپ انفلوئنس ہے لوگوں کے اوپر، تو اگر وہ بھی اس میں اپنا پازیٹیو ان پٹ ڈال دیں اپنے ان لوگوں کو جو ان کے زیر اثر ہیں، ان کو کہیں کہ کوئی طریقہ نکالو تو پازیٹیوٹی کی طرف بات جا سکتی ہے، تو میرا خیال ہے عبداللہ کی وہاں یہ کوشش تھی کہ وہ جو انڈیا کے دوست ہیں یا جو ایران کے دوست ہیں ان کو بھی اسی طرح پازیٹیو پیغام دے جس طرح پاکستان اپنے دوستوں کو پیغام دے رہا ہے کہ بھائی آپ کوشش کر رہے کہ کسی طرح اس مسئلے کا سیاسی اور پورا منحل نکال۔
یہ تھے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار ایاز وزیر۔ دوسری طرف امریکی یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر حیدر مہدی کا کہنا تھا کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے کوششیں حال ہی میں تیز کر دی گئی ہیں۔
امریکہ میں پریزیڈنشل الیکشن ہو رہے ہیں اور امریکن ایڈمنسٹریشن کی یہ کوشش ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی فتح کے لیے الیکشنز میں کوئی ایسا ایگریمنٹ ہو جائے افغانستان کے ساتھ جس سے ان کے الیکشن کے چانسز بڑھ جائیں اور وہ یہ کہہ سکیں کہ 20 سال میں بہت سے امریکن پریزیڈنٹس نے جو کام نہیں کیا وہ میں نے کر دیا۔ دیٹس اے فیئر تھنگ ٹو ایکسپیکٹ فرام اے کمپیٹنگ پریزیڈنٹ۔
اس وقت یورپی یونین، وسطی ایشیا اور افغانستان کے وزرائے خارجہ بات چیت میں ہیں کہ افغانستان میں جنگ بندی کی جائے، آپ کے خیال میں دنیا کب تک افغانستان میں دلچسپی لیتی رہے گی؟
پوری دنیا اکٹھی ہو جائے اور طالبان سے یہ ڈیمانڈ کرے یا ان کو کوئی ایسے انسینٹیو دے کہ آپ اپنا سٹرگل، اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ اف پاسبل فیئر الیکشن ہو and Taliban should be made a part of the governing operators in Afghanistan.
یہ تھے امریکن یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر حیدر مہدی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے، میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔
امریکہ کی تمام ریاستوں میں بے گھر شہریوں کو بھی ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے، مگر عموماً کوئی مستقل پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے خود کو ووٹر کے طور پر رجسٹر کرانا مشکل ہو جاتا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں کچھ رضاکار بے گھر افراد کو ووٹ دینے کے لیے رجسٹر کرنے میں کیسے مدد دے رہے ہیں، سادیہ زیبرانجا نے یہ رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
لاس اینجلس کی سڑکوں پر موجود ہزاروں خیموں میں ہر گزرتے مہینے مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لاس اینجلس شہر میں جہاں پہلے ہی 66,000 سے زیادہ افراد کسی مستقل رہائش سے محروم ہیں، اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ بے گھر افراد کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت جاری مردم شماری حکام کو صحیح تعداد کا اندازہ لگانے میں مدد دے سکے گی۔
لاس اینجلس سمیت ریاست کیلیفورنیا کی مختلف کمیونٹیز میں تاریخی طور پر آبادی کی کم گنتی کی گئی ہے، اس لیے ہم یہ یقینی بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ تمام لوگوں کا درست طریقے سے اندراج کیا جا سکے۔
آج لوگوں کی گنتی کے کچھ اصول رائج ہو چکے ہیں، مثلاً اگر کوئی بے گھر فرد کسی گلی کے بیچ میں سو رہا ہے تو مردم شماری والوں کو اسے اٹھانے کی اجازت نہیں، بس وہ فارم کے خانے میں اس کی موجودگی کا نشان لگا کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس وقت بے گھر افراد کو پناہ دینے والے کئی ادارے بھی بے گھر افراد کو نومبر کے انتخابات کے لیے ووٹ کے اندراج میں مدد دے رہے ہیں۔
اس بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ بے گھر افراد کو اپنی روزانہ کی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ اور کسی بات سے غرض نہیں ہوتی، یہ بالکل غلط ہے۔ اس وقت بہت سے افراد کرونا کی وجہ سے بے گھر ہوئے ہیں، ان کی ملازمت چلی گئی اور وہ کرایہ ادا کرنے کے قابل نہیں رہے، اس لیے بہت سے لوگ جو اس وقت بے گھر ہیں وہ ضروری نہیں کہ کسی لت کی وجہ سے سڑک پر آ گئے ہیں، بلکہ حالات نے انہیں مجبور کر دیا ہے۔
پال کئی برسوں سے اسکڈ رو میں رہ رہے ہیں، یہ لاس اینجلس کا وہ علاقہ ہے جہاں بے گھر افراد کی ایک بڑی اور مستقل طور پر رہنے والی آبادی ہے۔ پال کہتے ہیں کہ وہ اور ان کے کئی ساتھی آنے والے صدارتی انتخابات پر گھنٹوں بات کرتے ہیں۔
مجھے دونوں ہی پسند ہیں، ایک ابھی سیاست کے داؤ پہ سیکھ رہے ہیں اور دوسرے امیدوار کو کچھ زیادہ ہی سیاست آتی ہے۔
گزشتہ انتخابات میں بے گھر افراد کو پناہ دینے والے اداروں میں پولنگ اسٹیشن کھولے گئے تھے، لیکن اس بار کرونا کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اس کے بجائے انہیں اجازت ہوگی کہ وہ شیلٹر کا پتہ استعمال کر کے ڈاک کے ذریعے بیلٹ پیپر منگوا سکتے ہیں۔ این آر آئیز کے ساتھ سادیہ زبرانجا، وائس آف امریکہ۔
آئرلینڈ میں ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ بوتل سے دودھ پینے والے بچے ہر روز مائکرو پلاسٹک کے تقریباً 10 لاکھ ذرات نگلتے ہیں۔ نخبت ملک اپنی رپورٹ میں تفصیل بتاتی ہیں۔
خبر رسائی ادارے اے ایف پی کے مطابق تجزیاتی مطالعے کے حوالے سے جاری تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس بات کے واضح ثبوت ملے ہیں کہ انسان بڑی تعداد میں پلاسٹک کے نہایت چھوٹے چھوٹے ذرات روزمرہ کی خوراک کے ذریعے نگل جاتے ہیں۔ یہ ذرات پلاسٹک کے بڑے ٹکڑے ٹوٹنے کے سبب تشکیل پاتے ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ کھانے کی مصنوعات میں پلاسٹک کے ذرات بکثرت موجود ہوتے ہیں۔ ان ذرات سے سب سے زیادہ متاثر بوتل سے دودھ پینے والے بچے ہوتے ہیں۔ تاہم ذرات نگلنے کے صحت پر کیا اثرات ہوتے ہیں، اس حوالے سے رپورٹ میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ آئرلینڈ کے محققین اس امر کا پتہ لگانے میں مصروف ہیں کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے استعمال ہونے والی 10 مختلف قسم کی بوتلوں یا عام طور پر کھانا رکھنے کے لیے استعمال ہونے والے پولیتھین میں کتنے فیصد مائکرو پلاسٹک کے ذرات موجود ہوتے ہیں۔ تحقیقاتی ٹیم 21 روزہ آزمائشی مدت کے دوران اس نتیجے پر پہنچی کہ پلاسٹک کی ایک بوتل سے فی لیٹر 13 لاکھ سے 1,62,00,000 تک مائکرو پارٹیکلز یعنی پلاسٹک کے نہایت چھوٹے ذرات خارج ہوتے ہیں۔ محققین کے اندازوں کے مطابق بوتل سے دودھ پینے والا بچہ اوسطاً اپنی زندگی کے ابتدائی 12 ماہ میں ہی ہر دن 16 لاکھ پلاسٹک کے ذرات نگل سکتا ہے۔ نیچر فوڈ جرنل میں شائع ہونے والی تحقیق کے مصنفین کا کہنا ہے کہ شدید گرم پانی میں دودھ کی بوتلیں دھونے یا انہیں اسٹرلائز کرنے سے پلاسٹک کے ذرات بڑی حد تک کم ہو سکتے ہیں۔ مصنفین نے اے ایف پی کو بتایا کہ تحقیق کا مقصد والدین کو پریشان کرنا نہیں، بلکہ اصل مقصد مائکرو پلاسٹک کے صحت پر پڑنے والے ممکنہ خطرات کا جائزہ لینا تھا۔ ڈبلن کے ٹرینیٹی کالج کی ٹیم کا کہنا ہے کہ شیر خوار بچوں کی صحت پر پلاسٹک کے ذرات سے ہونے والے اثرات کا فی الحال علم نہیں ہے، اس پر تحقیق جاری ہے۔ مصنفین کے مطابق سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک میں بچے پلاسٹک کی بوتل سے دودھ پیتے ہیں۔ شمالی امریکہ میں بچوں کے جسم میں روزانہ 23 لاکھ اور یورپ میں 26 لاکھ پلاسٹک کے ذرات پہنچتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں ماؤں میں دودھ پلانے کی شرح نسبتاً کم ہے۔ محققین کے بقول کچھ اضافی اقدامات سے مائکرو پلاسٹک کی شرح میں کمی کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اس میں ٹھنڈے پانی سے بوتل دھونا اور بوتل کو دودھ سے بھرنے سے پہلے پلاسٹک کے بجائے کسی اور دھات سے بنے برتن میں فارمولا دودھ تیار کرنا شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب بوتل سے خوراک دینے کی بات کی جاتی ہے تو سنسنی نہ پھیلانا ضروری ہے۔ بہت سے والدین متعدد وجوہات کی وجہ سے بچوں کو بوتل سے خوراک دینے کو ترجیح دیتے ہیں۔
کورونا کی عالمی وبا کے بارے میں ماہرین نے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ آنے والے سرد موسم میں کورونا وبا میں شدت پیدا ہو سکتی ہے، پھر موسم سرما میں اسموگ کا معاملہ بھی اس میں مزید بگاڑ کا باعث بن سکتا ہے۔ نفیسہ ہود بھائی نے اپنی رپورٹ میں ایک جائزہ لیا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
طب کے شعبے سے وابستہ اور ماحولیات کے ماہرین کو اندیشہ ہے برصغیر میں آلودگی کی بنا کورونا وائرس کیسز میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق امریکہ میں آلودگی کی بنا کووڈ 19 اموات میں 8% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں دہلی یونیورسٹی کی تحقیقات کے مطابق فضا میں پائے جانے والے آلودگی کے ذرات وائرس کو چپک کر لنگز میں داخل ہونے کے مواقع پیدا کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ برصغیر میں سردیوں کے دوران آلودگی سے پیدا ہونے والی دھند نمایاں ہوتی ہے۔ پاکستان کے لاہور شہر میں نجی ہسپتالوں کے ایک منتظم ڈاکٹر شمائل آرائیں کہتے ہیں کہ سردیوں میں ویسے ہی کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔
ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان میں کمپلیٹلی کرونا وائرسز کے کیسز ختم نہیں ہوئے تھے، جو بہت زیادہ تعداد میں بڑھ رہے تھے اس میں ڈیفینیٹلی کمی واقع ہوئی تھی۔ اگر ہم اس کو اس طریقے سے کمپیئر کریں ان ممالک سے جہاں پہ کمپلیٹلی ختم ہو گئے ہفتوں یا کپل آف منتھس میں بھی کچھ جگہوں پہ کوئی کیسز نہ ہوئے، یہاں پر اس طرح اس سے نہیں ہوا۔ سو اس کے بارے میں کہنا کہ سیکنڈ ویو ہے بہت جسے کہتے ہیں کہ کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، بہرکیف کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔
تو سردیوں میں کہا جا رہا ہے کہ کیسز بڑھنے کا امکان ہے، اس کی وجوہات بتائیے۔
دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ کیسز چونکہ موجود تھے اور صرف یہ ہوا کہ جو حکومت کی طرف سے لوگوں کی طرف سے تھوڑا سا ایک ایز آؤٹ ہوا ہے، اس ایز آؤٹ کی وجہ سے لوگوں نے اس طرح سے اب دھیان اور اس طرح سے پابندی اور اپنی جو سوشل ڈسٹنسنگ ہے اس طریقے سے وہ پریکاشنز نہیں لے رہے، تو ایک تو ڈیفینیٹلی یہ وجہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جو جو موسم سرد ہو رہا ہے اس میں یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس سرد موسم میں لوگ جو ہیں ان میں سانس سے ریلیٹڈ جو بیماریاں ہوتی ہیں اور جنرلی فلو اور وہ چیزیں بھی سامنے آتی ہیں، جو ولنریبلٹی ہے مریضوں میں وہ بھی بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ ان کے پھیپھڑوں کے سانس کے اور یہ تمام جو اس سے ریلیٹڈ جو اثرات ہیں۔ اور آخری چیز انوائرمنٹ میں جو آلودگی ہے وہ نیچے بیٹھتی ہے اور وہ ایگریویٹ کرتی ہے، یہ چانسز بڑھ جاتے ہیں جس میں یہ ظاہری بات ہے بیماری بیچوں کے اس کا سانس سے تعلق ہے۔
تو آپ کے علم میں ہے کہ سردیوں میں برصغیر میں دھند بڑھتی ہے، اس موسم میں کرونا وائرس کے پھیلنے کے کیا امکانات ہیں؟
کووڈ سے اگر ہم پہلے گزشتہ سالوں میں دیکھیں تو یہاں پہ جو آلودگی اور سموگ کا جو سردیوں کے اندر عمل ہے وہ ہر سال بہت بری طریقے سے بڑھا ہے۔ اس میں یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ سموگ تو بڑھے گا جو سردی ہوگی، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو تمام گاڑیاں اور جو جوتنی فیکٹریز اور پھر اس کے علاوہ جو ایگریکلچر ویسٹ ہے ان تمام کی وجہ سے وہ سموگ سردیوں میں بڑھتا ہے اس حد تک کہ جو ٹریول ہے وہ بھی رک جاتا ہے۔ تو اس میں خطرہ یا خدشہ ضرور ہے کہ وہ سانس لینے والی بیماریوں کے ساتھ ساتھ اس میں کووڈ میں اضافہ ہونے کا جو ہے وہ خطرہ ہوگا۔
یہ تھے پنجاب میں نجی ہسپتالوں کے منتظم ڈاکٹر شمائل آرائیں۔ دوسری طرف سندھ میں ایک ماحولیاتی تنظیم سینٹر فار انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کے سربراہ ناصر پنور نے بتایا کہ سردیوں میں دھند میں کیوں کر اضافہ ہوتا ہے۔
جی تقریباً ہر سال سردیوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹرینڈ بڑھ رہا ہے اسموگ کا، تو اس کا میجر جو سبب ہے وہ جو ہوا کی آلودگی ہے، ایئر پولیوشن. اور ریسنٹلی ایئر کوالٹی 2019 کی، اس کے مطابق دنیا میں پاکستان دوسرے نمبر پہ جو ہے ایئر پولیوشن کے حوالے سے اس کو پلیس کیا گیا ہے، جو رینکنگ کی گئی ہے. تو اس حوالے سے جو ہمارے میجر شہر ہیں جیسے کراچی ہے، حیدرآباد ہے، لاہور، فیصل آباد، جو بھی ہمارے انڈسٹریل ہب ہیں، وہاں پہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ایک تو انڈسٹریل پولیوشن زیادہ ہو رہی ہے، ٹرانسپورٹ سیکٹر اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. تو سردیوں میں خاص طور پہ جو ہمارے میدانی علاقے ہیں پنجاب اور سندھ، وہاں پہ جو ہے ہر سال ہمیں یہ ٹرینڈ جو ہے اس میں وہ فریکوینسی بڑھ رہی ہے.
تو اب دہلی یونیورسٹی کی ایک تحقیق آئی ہے کہ کرونا وائرس فضا میں آلودگی کے ذرات سے چپک کر لنگز میں داخل ہو سکتا ہے. اس کے پیش نظر لوگوں کو سردیوں میں کتنا خیال کرنا ہوگا کہ انہیں کووڈ نہ ہو جائے؟
میرے خیال کووڈ نے تو پوری دنیا کو جو ہے پورا ایک ہمارا کنونشنل لائف سٹائل تھا اس کو تبدیل کرنے کے حوالے سے جو ہے مجبور کر دیا ہے. اور جیسے پہلے ماسک کا استعمال ہمارے عام نہیں تھا، اب تقریباً ماسک کا استعمال لازمی ہو گیا ہے. تو اس حوالے سے جیسے ونٹر میں یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ ایک ویو آ سکتی ہے کووڈ کی، تو اس حوالے سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح ہم خاص طور پہ جو ایئر پولوشن ہے اس کا جو کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ جو میجر شہر جو ہمارے ہیں وہاں پہ یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے، تو اس کو ہمارے جو پبلک ہیلتھ کے اور جو انوائرمنٹل ہمارے جو لاز ہیں ان کو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا.
یہ تھے سندھ میں ایک ماحولیاتی ماہر ناصر پمر، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ حود بھائی.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
کانگریس میں ایک حالیہ سماعت کے دوران ایران اور وینزویلا کے لیے خصوصی نمائندے ایلیٹ ایبرمز نے ایرانی حکومت کی جانب سے انصاف کا مذاق اڑانے کی جاری کارروائی کی مذمت کی. انہوں نے کہا کہ ایرانیوں کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ ابھی حال ہی میں ایرانی حکومت نے نہایت ظالمانہ انداز میں ایزا رسانی کے بعد بے شرمی سے چیمپئن پہلوان نوید افکری کو پھانسی دے دی. یہ خود اپنے عوام کو دھمکی کا ایک کھلم کھلا پیغام تھا. امریکہ نے اس بات کا تہیہ کر رکھا ہے کہ ان لوگوں کو جواب دہ بنایا جائے گا جو ایران کے لوگوں کو آزادی اور انصاف دینے سے انکاری ہیں. اس مقصد سے 24 ستمبر کو امریکہ نے متعدد ایرانی عہدیداروں اور اداروں کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر تعزیرات عائد کر دی. ان میں جج سید محمود ساداتی شامل ہیں جن کا تعلق شیراز کی انقلابی عدالت سے ہے اور جنہوں نے نوید افکری کی نہایت غیر منصفانہ سماعتوں میں سے ایک کی سربراہی کی، جس کے نتیجے میں عجلت میں خاموشی کے ساتھ انہیں پھانسی پر چڑھا دیا گیا. مشہد کی انقلابی عدالت کے محمد سلطانی کے خلاف بھی تعزیر لگا دی گئی، جو وزیر خارجہ مائک پومپیو کے ایک بیان کے مطابق ایران میں بہائیوں کو آزادی اظہار پر عمل کرنے سے متعلق جعلی الزامات یا عقیدے کی بنیاد پر سزائیں دینے کے ذمہ دار ہیں. اس کے علاوہ امریکہ نے عادل آباد، رومیہ اور وکیل آباد کی جیلوں کے خلاف بھی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر تعزیرات عائد کی ہیں. ان خلاف ورزیوں میں اظہار رسانی یا ظالمانہ غیر انسانی اور ذلت آمیز سلوک، منمانی حراست اور ایسے لوگوں کو ان کی آزادی کے حق سے محروم کرنا شامل ہے جو محض اپنے عقائد کی پیروی، پرامن اجتماع یا اظہار رائے کی خواہش رکھتے ہیں. وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ امریکہ دنیا بھر میں ان اقوام کے ساتھ ہے جو نوید کو پھانسی دیے جانے کا سوگ منا رہی ہیں اور ایرانی حکومت کی مذمت کرتی ہیں. ان کی ہلاکت بے ضمیری کا ایک عمل ہے. انہوں نے تمام دوسری اقوام سے کہا کہ وہ بھی ایسی ہی تعزیرات لگا کر ایران کو جواب دہ بنانے کے لیے کام کریں. وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ امریکہ نے جو اقدامات کیے ہیں ان سے ایران کی انقلابی عدالتوں اور ان کے ججوں کا حقیقی چہرہ عیاں ہو گیا ہے. ان کے وہ ہتھ کنڈے سامنے آ گئے ہیں جن کا مقصد ایرانی حکومت کے جابرانہ نظریے کو نافذ کرنا اور اختلاف رائے کو دبانا ہے. امریکہ ایرانی عوام کے ساتھ بدستور کھڑا رہے گا اور اس بات کا مطالبہ کرتا رہے گا کہ ایرانی حکومت ان کے ساتھ عزت اور احترام کا سلوک کرے جس کے وہ مستحق ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
ختم کرنے سے پہلے خاص خاص خبریں. پاکستان کے ساتھ مہلکہ افغانستان کے سرحدی شہر جلال آباد میں پاکستان آنے والے افغان باشندوں کے اجتماع میں بھگدڑ مچ جانے سے کم از کم 15 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. طالبان نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جنوبی اور شمالی مشرقی صوبوں میں افغان فورسز کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں 34 اہلکار ہلاک ہو گئے, جبکہ صوبائی حکام نے طالبان کے 30 جنگجوؤں کی ہلاکتوں کا دعویٰ کیا ہے. طالبان نے اس حوالے سے پاکستان میں وفاقی حکومت نے اربوں ڈالرز کے منصوبے چائنا پاک اکنامک کوریڈور کے لیے قائم سی پیک اتھارٹی کی قانونی حیثیت ختم ہونے کے باعث نیا قانون لانے کی منظوری دے دی ہے. اور بھارت نے زیر حراست چین کے ایک فوجی کو بدھ کے روز چینی حکام کے حوالے کر دیا, جبکہ چین کی فوج نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے. اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے مد مقابل جو بائیڈن اپنی انتخابی مہم کے سلسلے میں مختلف شہروں کا دورہ کرے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی بہجت چلانے کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.